أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے اور ابھی اعلان ہوا کہ امام ائمہ صادقین یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جائزہ لینے کے لیے یہ چار دروس چار لیکچرز پر مشتمل ایک سیریز شروع کیا گیا. اور پہلے لیکچر میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جد و جہد کے بنیادی اصول ہیں ان بنیادی اصولوں کا ایک جائزہ لیتے چلیں. تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو جد و جہد انجام دے رہے تھے وہ چند محوروں پر مشتمل تھی، اور ظاہر ہے اس کا سب سے اہم محور یہ تھا کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات لوگوں کے سامنے کسی طریقے سے آ جائیں. اور یہ جو اسلام کی حقیقی تعلیمات تھیں یہ کئی دشمنوں کے سامنے پیش کی گئیں، دشمنوں کے راستے کو نفی کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے راستے کو بیان کیا. اب وہ جو دشمن تھے وہ بھی ایک قسم کے نہیں تھے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے میں آئے ہوئے اور وہ حائل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ دشمن تو وہ دشمن تھے کہ جو علنی دشمن تھے، وہ کھلے عام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے، کھلے عام اسلام کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کھلے دشمن کے طور پر لوگوں کے سامنے مشہور تھے. اور کچھ وہ تھے کہ جو چھپے بندوں اپنے کام کو انجام دے رہے تھے، اور میں نے اس چھپے بندوں کام انجام دینے والوں میں خاص کر غلات کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ دور تھا جو پانچویں امام سے محیط ہونا شروع ہوا، پانچویں امام علی مقام سے شروع ہوا اور چھٹے امام علیہ السلام کے بعد تک یہ غلات کا دور موجود رہا کہ جس میں غلات کے مختلف فرقے تشکیل پاتے رہے. اب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خود غلات کے فرقوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور میں اس سلسلے میں پھر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پچھلے ہفتے بھی ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ یہ روایت امام پنجم نے ارشاد فرمائی، یا مفضل لا تقاعدوا ولا تآکلوا ولا تشاربوا ولا تصافحوهم لا تقاعدوهم ولا تآکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا تآثروهم. اے غلات، اے مفضل، ان غلات کے ساتھ ہرگز نشست و برخاست نہ کرو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ دوستی کرو، اور نہ ان کے ساتھ کسی علمی محفل کے اندر شرکت کرو. یہ جو اتنی شدت کے ساتھ تاکید ہے، اس کے بعد ایک اور روایت میں امام ششم نے ارشاد فرمایا، احضروا علی شبابکم الغلات لا یفسدوہم الغلات شر خلق اللہ یصغرون عظمت اللہ ویدعون ربوبیت لعباد اللہ. کہا اپنے جوانوں کو غلات سے دور رکھو، یہ لوگ سخت فاسد کرنے والے ہیں، بدترین مخلوق خدا ہیں کہ اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے الوہیت کو ثابت کرتے ہیں. اب یہ غلات کا کردار کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ نکات ہم نے عرض کیے تھے کہ وہ مختلف طریقوں سے انہوں نے مختلف اقوال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں کہے اور ان کی نفی کی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے کام کے اندر. اس سے پہلے کہ ہم ان کی علمی جدوجہد کے اوپر آئیں کہ جو آج کا خاص موضوع ہے، پچھلی دفعہ کے باقی بچے ہوئے ایک چھوٹے سے موضوع کو اور عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد پھر آج کے موضوع پر منتقل ہو جائیں جس کو اگلے سیشن میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. وہ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو مسلسل عمل سیاسی انجام دیا تھا، مسلسل کوئی نہ کوئی سیاسی جدوجہد انجام دے رہے تھے، اس زمانے میں اس سیاسی جدوجہد کا رنگ کیا تھا؟ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام اس زمانے کی سیاسی تبدیلیوں سے چشم پوشی کر چکے تھے؟ یعنی کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام یوں ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے علمی کام کو انجام دیں گے اور سیاسی کام سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کہ سیاست میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دینا چاہتے؟ یعنی کہ نہیں، یہ توجہ نہ دینا بھی کسی اصول کے تحت تھا، کوئی وجہ تھی کہ توجہ نہیں دے رہے تھے، یا اصل میں ہمیں یہ کہنا پڑے کہ توجہ دینا تھا لیکن توجہ دینے کا ایک خاص انداز تھا. میرے خیال میں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی دلاتا چلوں اور اس زمانے کے دور کو بیان کرتا چلوں کہ اس زمانے میں کس قسم کا عمل، سیاسی عمل انجام پا رہا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس زمانے کی سیاست کے اندر بنیادی طور پر تین گروپ پائے جا رہے تھے، خاص کر امام پنجم سے نکل کر امام ششم کے زمانے میں. ذہن میں ہے آپ کے کہ 95 ہجرہ سے دور امامت شروع ہوا ہے امام پنجم کا، اور 114 ہجرہ سے امام ششم کا دور امامت شروع ہوتا ہے. اس دور کے اندر خاص کر تین گروپ کار فرما تھے، ایک تو بنی امیہ کے جو حاکم تھے مقتدر تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، 132 ہجرہ تک بنی امیہ رہے. دوسرے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ وجوہات ان کی طرف تھیں، واقع کربلا کے بعد لوگ بھرپور طریقے سے توجہ کر رہے تھے، یعنی اس کے بالکل برخلاف کہ جو ان کے دشمنوں نے چاہا تھا کہ واقع کربلا کے ذریعے سے ان کی عظمت کم ہو جائے، ان کی شہرت اور بڑھ گئی، اور لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں اب ان کا اس طرح سے ساتھ دینا ہے کہ پھر کبھی واقع کربلا جیسا کوئی واقعہ پیش نہ آ سکے. اس دوران میں ایک تیسرا گروپ خاموشی کے ساتھ تشکیل پا رہا تھا، اور اس کی تشکیل کو جب لوگوں نے تاریخ کے اندر جا کر دیکھا تو نزدیک کوئی 118 ہجرہ سے ان لوگوں نے بھرپور جدوجہد شروع کی ہے، 118-120 ہجرہ سے. اور یہ گروپ بنی عباس کا تھا کہ جس کا چوتھے امام کے زمانے میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ بنی عباس کوئی مسلسل کوئی علیحدہ سے گروپ ہو، علیحدہ سے کوئی ذکر مشہور نہیں تھا ان کا. میں نے عرض کیا 120 ہجرہ کے قریب اس گروپ نے تشکیل پانا شروع کیا، اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے تھے، عبداللہ بن عباس اور ان کی اولاد تھے یہ لوگ، اور ان کے اندر کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کو علم کیا، کہا کہ ہم اس کے اوپر چلیں گے جس پر اہل بیت اطہار راضی ہوں گے. در حقیقت بنی عباس نے اپنی تشکیل کے شروع میں اپنا کوئی علیحدہ نام نہیں رکھا، اپنے نام کو اہل بیت اطہار کے نام کے نیچے رکھا اور کہا کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حکومت تک پہنچائیں. اور متعدد دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے کے کبھی جلسات کے اندر کہ یہ لوگ نعرہ لگاتے تھے الرضا لآل محمد، جس پر اہل بیت راضی ہو جائیں. بنی عباس کا شروع کا نعرہ الرضا لآل محمد تھا، جس پر اہل بیت راضی ہو جائیں. اس نام سے انہوں نے کام کو شروع کیا. البتہ بہت کم بنی عباس کے مبلغین اس بات سے واقف تھے کہ بنی عباس کا اصلی مقصد کیا ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ بنی عباس نے شروع میں جو مبلغین بنائے وہ بھی اہل بیت کے ماننے والے تھے، وہ بھی اہل بیت کے دشمن نہیں تھے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کم محبت کرنے والے نہیں تھے، سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے ہوا کرتے تھے. ایک دو ایسے مبلغ تھے ایسے بنی عباس کے جو جانتے تھے کہ بنی عباس اہل بیت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس گروپ کو تشکیل دیا، یہاں تک کہ چھٹے امام کے زمانے میں یہ گروپ کافی قدرت پا گیا. جب یہ گروپ قدرت پایا تو ایک محفل تشکیل پائی ہے جس کو 122 ہجرہ سے ہم منسوب کر رہے ہیں. مختلف کتب کے اندر 122 ہجرہ پر یہ محفل تذکرہ ہوئی ہے، جس کے اندر بنی عباس کے مختلف افراد جمع ہوئے اور بنی حسن کے لوگ بھی جمع ہوئے. اب ظاہر ہے یہ جو خاندان ہے جن کو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بنی حسین ہے، اور ایک بنی حسن کا خاندان بھی ہے، وہ جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اس موقع پر بنی حسن کے بڑی لیڈر کا نام عبداللہ بن حسن ہے، البتہ نسب تھوڑا اور آگے تک جا کر امام حسن سے لگے گا. یوں اس جلسے کے اندر چار گروپ تشکیل پائے، چار گروپ وہاں پر موجود تھے جو 122 ہجرہ کے اندر منعقد ہوا. اس کے اندر بنی حسین تھے اہل بیت اطہار امام ششم، بنی حسن تھے عبداللہ بن حسن، بنی عباس تھے یہی ابو جعفر یہی ابو العباس، دونوں وہاں پر موجود تھے، اور ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم بنی امیہ کے خلاف جدوجہد کریں گے، بنی حسن بنی حسین اور بنی عباس. بنی حسن نے مسلسل جدوجہد کی، عبداللہ بن حسن نے، کہ امام عالی مقام اس کے اندر شرکت نہ کریں. معذرت چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک میں پیچیدہ آپ کی خدمت میں ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا اس مسئلے کو ہم ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہمیں بعد میں آسانی رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. 122 ہجرہ میں جلسہ تشکیل پا رہا ہے بنی امیہ کے مخالفین کا، اس میں امام علی مقام تشریف فرما ہے، بنی حسن کے لوگ تشریف فرما ہے، اور بنی عباس کے لوگ بھی ہیں. اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو اپنا لیڈر بنا لیں. بنی حسن کے ذہن میں اس طرح سے ہے، یعنی عبداللہ بن حسن کے ذہن میں، کہ شاید امام عالی مقام لیڈر بننا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے طنز بھی کیا ایک آدھ جگہ وہاں پر امام عالی مقام کے اوپر. یعنی اس موقع پر بنی حسن کا کردار مثبت کردار نہیں ہے. بنی حسن یعنی عبداللہ بن حسن نے اپنے ایک بیٹے کے لیے یہ مشہور بھی کیا ہوا تھا کہ وہی مہدی ہیں، مہدی موعود، جن کا نبی اکرم کی روایت میں مہدی کر کے ذکر ہوا، وہ ان کے بیٹے ہیں. اب امام عالی مقام کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس مجلس میں نہ آئیں، بنی حسن کوشش کرتے ہیں. امام عالی مقام پہنچ جاتے ہیں، چونکہ دعوت پہنچ گئی تھی، امام عالی مقام پہنچتے ہیں تو یہ بنی حسن کہتے ہیں کہ ہم بنی امیہ کے خلاف کام کریں گے. امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، میں ساتھ دوں گا. پھر کہا کہ ہم اپنے بیٹے مہدی کے ہاتھ پر بیعت چاہتے ہیں. عبداللہ بن حسن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے مہدی کے ہاتھ پر بیعت چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر بنی امیہ کے خلاف مقابلہ کرنا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن اگر یہ کہتے ہو کہ تمہارا بیٹا مہدی ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو یہ بیٹا مہدی نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، لہذا بیعت کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بنی حسن اس بات سے بہت چڑے، اور انہوں نے عبداللہ بن حسن نے یہاں تک کہا کہ آپ چونکہ ہمارے خاندان سے حسد کر رہے ہیں، لہذا آپ یہ کام کر رہے ہیں. امام علی مقام نے اس موقع پر جلسہ ترک کر دیا. جب باہر اٹھنے لگے تو بنی عباس وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو العباس صفاح جو پہلا خلیفہ بنا بنی عباس کا، اور ابو جعفر منصور جو دوسرا خلیفہ بنا، وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. امام علی مقام نے ابو جعفر منصور کے ہاتھ پر، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تیرا بھائی خلیفہ بنے گا، تو بھی خلیفہ بنے گا. اور یہ کہہ کر امام علی مقام اٹھ گئے، اور اتنے غصے میں تھے اس موقع پر امام علی مقام کے، راوی نے لکھا ہے کہ ردا پیچھے گھسٹ رہی تھی امام علی مقام کے. جس کو کہا تھا کہ تو خلیفہ بنے گا وہ بھاگتا ہوا امام کے پاس آیا، ابھی وہاں بیٹھ کر بنی حسن کے ساتھ گٹجوڑ کر رہا تھا کہ ہم بنی حسن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بھاگتا ہوا امام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ نے جو کہا کہ میں خلیفہ بنوں گا تو واقعا میں خلیفہ بنوں گا. امام علی مقام نے فرمایا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہوگا. تو یہ بعد میں جب خلیفہ بنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت سے اپنے گورنرز کے نام چننا شروع کر دیے تھے، چونکہ میں جان گیا تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا تو میں خلیفہ بن جاؤں گا. یعنی یہ لوگ بنی حسن سے سنسیئر نہیں تھے، یہ لوگ بنی حسین سے بھی سنسیئر نہیں تھے، یہ بنی عباس، یہ اپنی حکومت کے لیے کوشش کر رہے تھے. اور اس بات کو امام ششم نے بہت چاہا کہ بنی حسن سمجھ لیں، بنی حسن سمجھ لیں کہ اے بنی حسن، یہ بنی عباس تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو سامنے رکھیں گے، بنی امیہ کا مقابلہ کریں گے. اچھا سامنے رکھنے میں فائدہ کیا ہے؟ سامنے رکھنے میں دو فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بنی عباس کی لوگوں کے درمیان کوئی شہرت نہیں ہے، لوگ انہیں زیادہ پہچانتے نہیں ہیں، اہل بیت کا نام لیں گے تو شہرت مل جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کا نام اونچا رکھیں گے تاکہ اگر بنی امیہ انتقام لے تو اہل بیت سے انتقام لیں، اگر وہ مارنے پر آئیں تو اہل بیت کو ماریں، اور جتنا بنی امیہ اہل بیت کو ماریں گے اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان کی قدرت کم ہو جائے گی، ان کی قدرت بڑھ جائے گی. اس پالیسی پہ عمل کیا، امام علی مقام نے سمجھ لیا، اور یہ وہ جگہ تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے سیاست سے اپنے آپ کو دور کر لیا. وہ جانتے تھے کہ وہ قدرتیں جو اہل بیت کے مخالف ہیں، یعنی بنی امیہ، وہ تو ہیں ہی مخالف، ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ جو بنی عباس حمایت کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی مخالف ہیں، یہ بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہدف بھی یہی ہے. یہ وہ حالات تھے جن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سیاست سے دوری اختیار کی اور اپنے کام کو متمرکز کر دیا علمی کام کے اوپر. اب یہ ہے کہ جو سیاست سے دور ہوئے تو کیا لوگوں کو اطلاع نہیں دے رہے تھے کہ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو بتا نہیں رہے تھے کہ مشکل کس قسم کی مشکل ہے؟ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اس بات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں، یہ بنی عباس ہمارے نام پر ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ محض ایک دھوکہ ہوگا، یہی کہ خود شریک نہیں ہوئے. اور جیسے کہ میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہاں پر عرض کیا کہ امام علی مقام کو اسی بنی عباس نے خط بھی بھیجا، اس خط کو منسوب کیا گیا ہے کبھی ابو سلمہ خلال سے اور کبھی ابو مسلم خراسانی سے. یہ دونوں، ایک ابو سلمہ خلال اور دوسرا ابو مسلم خراسانی، یہ بنی عباس کے دو بڑے فوجی کمانڈر ہیں. ایک خراسان کے اندر تھا ابو مسلم خراسانی، یعنی ایران کے اندر، اور ابو سلمہ خلال کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں کے لیے تھا. ان دونوں سے منسوب ہوا ہے کہ ایک خط آیا امام علی مقام کے پاس، کم سے کم کنفرم یہ ہے کہ بنی عباس کی طرف سے ایک خط آیا امام ششم کے پاس، اور یہ کہا کہ آپ خلافت کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لیں گے. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ امام علی مقام نے چراغ کی روشنی میں اس کو پڑھا, چراغ کے اوپر جلا دیا. قاصد نے پوچھا آپ کا جواب کیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے جلا دیا یہی میرا جواب ہے. پھر اس نے کہا کہ میں مطلب سمجھ نہیں پایا, اور امام علی مقام نے فرمایا کہ دوسرے کی کھیتی میں اپنی کھیتی لگاؤ, دوسرے کی زمین پر کھیتی لگاؤ, اور جب کاٹنے جاؤ تو پتہ چلے زمین کسی اور کی ہے, ہم یہ کام نہیں کریں گے. بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ نہ بنی حسن ان کے ساتھ مخلص ہیں, نہ بنی حسین ان کے, یا نہ بنی عباس ان کے ساتھ مخلص ہیں, لہذا کبھی بھی اس میدان کے اندر نہیں آئے. اب تعجب کی بات دھوکہ دینے کی اتنی ہے کہ بنی عباس نے جس وقت امام ششم کو یہ خط بھیجا تھا اسی وقت اسی مضمون کا ایک خط عبداللہ بن حسن کو بھی بھیجا تھا, یعنی بنی حسن کو, بنی حسن کو بھی اسی وقت ایک خط گیا ہوا تھا. اور امام علی مقام نے جب اس خط کا جواب پھاڑ کر دے دیا, جلا کر دے دیا, فوراً سواری منگوائی اور بنی حسن کے پاس گئے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم مت سمجھنا تمہارے پاس خط آیا تو یہ لوگ سیریس ہیں. فوراً وہاں تشریف لے گئے, عبداللہ بن حسن کو ملے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس خط آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے. البتہ ایک روایت میں اس طرح سے لکھا کہ عبداللہ بن حسن امام کے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے, اب آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ دھوکہ دے رہے ہیں, دیکھو میرے پاس بھی خط آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. بنی حسن اس وقت اس مطلب کو سمجھ نہیں پائے, اور وہی جو انہوں نے 122 ہجرا میں کیا تھا دوبارہ کیا, امام علی مقام سے کہا کہ آپ میرے خاندان سے اور آپ میرے بیٹے سے حسد کر رہے ہیں, لہذا آپ ہمیں صحیح ہدایت نہیں دے رہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی مقام نے اسی وقت پیشن گوئی کی کہ عبداللہ تم بھی مارے جاؤ گے, اور تمہارا بیٹا جس کو مہدی کہہ رہے ہو, اور ابراہیم جو دوسرا بیٹا ہے, وہ دونوں مارے جائیں گے, تم لوگ بچو گے نہیں اس مارکے کے اندر. یہ وہ پس منظر تھا جس میں امام علی مقام اپنے آپ کو سیاست سے دور کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا تھا کھیتی کسی اور کی کھیتی تھی, اس میں محنت کرنے کا مطلقاً کوئی فائدہ نہیں تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ ہے کہ علمی لحاظ سے اس زمانے کی فضا کیا تھی, مجبور کچھ چیزوں کو تکرار کروں جو وہاں پہ میں نے عرض کیا. علمی لحاظ سے وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر مختلف افکار و خیالات نشو نما پا رہے تھے. در حقیقت علم کلام, اب تصور کیجئے گا ہم لوگ عقائد کو اسلامک ٹرمنالوجی میں علم کلام کہتے ہیں, کیوں اس کو علم کلام کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا یہ علم کلام اسی زمانے میں شروع ہوا ہے, امام پنجم امام ششم کے زمانے میں علم کلام شروع ہوا ہے. اور اس کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کا پہلا مسئلہ اللہ کے کلام سے تعلق رکھتا تھا. پہلا مسئلہ جس کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے اس کا تعلق کلام کی صفت سے تھا. کلام اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ایک کلام کیا ہے؟ مثلا اگر میرے اور آپ کے اندر کلام ہوتا ہے تو اس کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے الفاظ کو ادا کرنا. اب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, یہاں پر گفتگو شروع ہو گئی کہ اگر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کا مطلب کیا ہے؟ آیا اللہ نے زبان سے ادا کیا ہے؟ تو زبان تو اللہ کی ہے نہیں, زبان سے ادا تو نہیں کیا, تو پھر یہ کلام کس معنی میں ہے؟ اگر یہ کلام ہے, ذرا تصور کیجئے گا, اس میں سے اللہ کا دیا ہوا کون سا ہے, مفہوم یا الفاظ؟ اگر کہو الفاظ ہیں تو وہ اللہ کی زبان تو ہے نہیں, تو الفاظ کہاں سے آئے؟ اور اگر کہو مفہوم ہے تو اس کا مطلب ہے جو الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بحث یہاں سے شروع ہوئی اور پورا علم کلام کہلا گیا اس ایک مسئلے کی وجہ سے. اس کے بعد اس کے اندر مختلف مصیبتیں آتی رہیں. کیا ہوا؟ لوگوں کے ذہن میں شبہات بہت زیادہ ڈالے جا رہے تھے, اور میں نے عرض کیا ان شبہات کے ریشہ بھی جڑیں بھی ان کتب کے اندر تھیں کہ جو مختلف بلاد سے مسلمانوں کے پاس پہنچ رہی تھیں مختلف علوم کے ترجمہ ہو کر. تو لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے اشکال و خیالات جو ہیں وہ اعتراضات کی صورت میں آ رہے تھے, اور لوگوں کے پاس کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ فرقے بنے چلے جا رہے تھے. مثال کے طور پر وہی قضاء و قدر کا مسئلہ, معروف مسئلہ, اس کے اوپر فرقے بننا شروع ہو گئے. اور یہ دونوں فرقے معتزلہ اور جبریہ اسی زمانے کی ایجاد ہیں, اسی زمانے کے اندر بنے. اس کے اوپر اضافہ ہو گیا ایک اور فرقے کا جو مرجعہ فرقہ کہلاتا تھا. تو اس عقائد کی بحث کے اوپر کئی فرقے بن گئے. مثال کے طور پر معتزلہ فرقہ بنا, جبریہ فرقہ بنا, اور مفوضہ فرقہ بنا, اور مرجعہ فرقہ بنا. اس کے بعد ان فرقوں کی مختلف شاخیں بننا شروع ہو گئیں. پتہ چلا معتزلہ کے اندر مسلسل فرقے بنتے رہے. اب میں چاہوں گا کہ چند فرقوں کے نام بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کہیں بالکل گفتگو جو ہے وہ کلام کی حد میں نہ رہ جائے. مثال کے طور پر مرجعہ کے جو فرقے تھے، ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، معتزلہ کے فرقے، صرف نام لینے کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ معتزلہ کے بارے میں مشہور تھا کہ پانچ اصولوں کے اوپر اگر کوئی شخص معتقد ہو تو وہ معتزلہ کہلائے گا. وہ پانچ اصول یہ ہیں کہ قدر کی نفی کرے، خلق قرآن کا عقیدہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کے بارے میں نفی کا قائل ہو کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ دو منزلوں کے درمیان ایک منزل کا قائل ہو. دو منزل کیا ہیں؟ مثلا کہا ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزل کا قائل ہو، اس کو فاسق کہا انہوں نے، اور اللہ کی صفات کو نفی کرے کہ کہے کہ ورنہ پھر ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم پھر شرک کے قائل ہو جائیں گے اگر اللہ کی صفات کو مانیں گے. اس کے بعد ان کے فرقے بننا شروع ہو گئے، واصلیہ، حزیلیہ، نظامیہ، حائتیہ، بشریہ، معمریہ، مزداریہ، تمامیہ، حشامیہ، جاہدیہ، خیاطیہ، جبائیہ. آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ ایک فرقے کی سب فرقے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی دور میں بن رہے ہیں. یہ ایک فرقہ. اس کے بعد مرجعہ، مرجعہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہو تو پھر عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان رکھنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، پھر اس کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یوں کہا، ایمان محض زبان سے اقرار اور قلب کی تصدیق کا نام ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان کے ساتھ خداوند متعال کی معصیت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو وہی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیدھا جنت میں جائے گا اگر وہ مانتا ہے. ان کے درمیان فرقے یونسیہ، عبیدیہ، غسانیہ، ثوبانیہ، ثومانیہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہاں تک کہ خود امام ابو حنیفہ کے لیے مشہور ہے کہ وہ مرجعہ تھے. ابو حنیفہ کے لیے بھی مشہور ہے کہ وہ مرجعہ تھے. اس کے بعد اس زمانے میں خوارج نے بھی بہت قدرت پالی. عجیب بات ہے کہ خوارج جن کا بظاہر یہ، جن کے بارے میں بظاہر ہماری فہم یہ ہے کہ وہ بعد میں کبھی نہیں بن پائے، لیکن اس زمانے میں خوارج بھی اپنے فرقے بنانے کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان کے درمیان بھی مختلف فرقے بننا شروع ہوئے. مثال کے طور پر ازارقہ، نجدات الازاریہ، ابادیہ، سفریہ، اجادرہ، مختلف قسم کے لوگ بننا شروع ہو گئے. اور میں نے کہا کہ تعجب یہاں پر یہ ہے کہ یہ فرقے اتنے مشہور ہو گئے. آپ تصور کیجئے گا، اور ایک عجیب پہلو ہے تاریخ اسلام کا، کہ اہل سنت کی سب سے مشہور، سب سے مستند احادیث کی کتاب ظاہر صحیح بخاری کہلاتی ہے، اور صحیح بخاری کے مصنف نے اپنی روایات کے اندر ہزاروں روایتوں میں حتیٰ خارجیوں سے روایت لی ہے، حتیٰ خارجیوں سے روایت لی ہے، لیکن ایک روایت بھی امام ششم سے نہیں لی. حتیٰ خارجیوں سے روایت لی ہے، جن کے بارے میں سب مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہیں خارجی، یہ چلے گئے، خارج ہو گئے تھے اسلام سے، ان تک سے صحیح بخاری نے روایت لی ہے، لیکن امام ششم سے کوئی روایت حاصل نہیں کی. اس زمانے میں یہ فضا بنی ہوئی تھی اسلام کی. یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف عقائد کے فرقے تو وہ بھی ذرا اختصار کے ساتھ عرض کیے. اب فقہ کے اندر کیا عالم تھا؟ فقہ کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ، اچھا ان فرقوں کے پیچھے کچھ سیاسی پس منظر بھی موجود تھے. اب آپ تصور کیجئے گا، اگر کوئی بنی امیہ سے پوچھے کہ اے بنی امیہ، اتنے فرقے موجود ہیں عقائد کے لحاظ سے، تم کس کا ساتھ دو گے؟ تو کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ کون حق ہے کون باطل ہے، ہر کوئی یہ سوچتا تھا کس فرقے کو ساتھ دینے میں میری سیاسی مصلحت پوری ہو جائے گی. اب ظاہر ہے آپ پوچھئے بنی امیہ سے کہ تم مرجعہ کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے، تو بنی امیہ اپنے، جسے کہتے ہیں، سر کا تاج بنائیں گے مرجعہ کو. کیوں؟ چونکہ مرجعہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، تو جو بے عمل ہوں گے وہ سارے کے سارے مرجعہ بن جائیں گے. کہیں گے ہمارا ایمان کا کوئی تعلق ہی نہیں عمل سے، تو ہمارے عمل کو مت دیکھو، ہمارے ایمان کو دیکھو جو دل میں چھپا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر بنی امیہ سے پوچھا جائے کہ بھائی تم جبریہ میں، مفوضہ میں کس کے قائل ہو جاؤ گے، تو وہ فوراً قائل ہو جائیں گے جبریہ کے. کیوں؟ جبریہ کے قائل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے جو پیش آ رہا ہے اللہ کا جبر ہے، تو اگر ہمارے نالائق حکمران تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو تم ظلم سہ لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جبر یہی ہے کہ تم سہو. تو سیاسی مسائل بہت زیادہ اس کے اندر پیچیدہ ہو گئے. اب آئیے، فقہی فرقوں کے اندر بھی یہی مصیبت بن گئی، فقہی فرقوں کے اندر بھی یہی مسئلہ بن گیا. فقہی فرقے کون کون سے تھے؟ امام عالی مقام نے، میں نے عرض کیا کہ محفل درس تشکیل دیا، وہ جو محفل درس تھا چونکہ یہ ریکارڈنگ علیحدہ ہو رہی ہے وہ اس محفل کی ریکارڈنگ اس میں شامل نہیں کی جائے گی, تو میں مجبور ہوں کہ تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ وہ محفل درس امام عالی مقام مدینہ میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے, اور درس کی کیفیت ایک عمومی کیفیت تھی جس میں سب لوگ شرکت کیا کرتے تھے, اہل بیت کے ماننے والے اور نہ ماننے والے سب, اور ایک وہ درس تھا کہ جو وہ خاص درس دیتے تھے وہ اپنے گھر کے اندر دیا کرتے تھے اور اس میں صرف ان کے ماننے والے تشریف فرما ہوتے تھے. وہ درس جو وہ صبح کو دیا کرتے تھے اس کی کیفیت یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد مسجد کے اندر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے, لوگوں کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے اور سوالات جوابات شروع ہو جایا کرتے تھے. امام عالی مقام لوگوں کے سوال سنتے تھے اور ان سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے, اور ان سوالات میں اجازت تھی کہ وہ کسی بھی نوعیت کے سوال ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث سے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ تفسیر سے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ مثلا فقہ سے ہوں, نہیں, وہ طب سے بھی ہو سکتے ہیں, کیمیا سے بھی ہو سکتے ہیں, فلکیات سے بھی ہو سکتے ہیں, کہیں سے بھی سوال ہو جایا کرتے تھے, اور امام عالی مقام ان تمام سوالات کا جواب دیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ خاص محفل تھی کہ جو ان کے گھر پہ تشکیل پایا کرتی تھی. لگتا یوں ہے کہ اس خاص محفل کا محور معمولاً فقہ اور عقائد ہوا کرتا تھا, بظاہر یوں لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلکیات میں تو خاص محفل تشکیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, فلکیات میں جو بات بھی کہنی ہے سب کے سامنے کہی جا سکتی ہے, لیکن فقہ اور عقائد وہ موضوع تھے کہ جس کے اندر تقیہ کی ضرورت پڑ جایا کرتی تھی اور جس کے اندر خاص عقائد اور خاص فقہ جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا تھا, تو وہ گھر کے اوپر تشکیل پایا کرتا تھا. اس کے اندر مجموعی طور پر مختلف روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ 4000 افراد اس کے اندر شرکت کرتے تھے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 4000 افراد اہل بیت کے سب کے سب ماننے والے نہیں تھے. میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اس میں امام ابو حنیفہ جیسے لوگ بھی شامل تھے اور مالک بن انس جیسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو کسی بھی صورت میں اہل بیت کے ماننے والے نہیں بنے. ہاں یہ بات قابل قدر ہے, قابل توجہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ فقہاء اہل سنت مشہور ہیں اور ان کے بڑے فقہاء شمار کیے جاتے ہیں, وہ سب کے سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروس میں آیا کرتے تھے. ایک دفعہ درود بھیجے گا تو میں چند اسامی کے نام آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ روایت ہے مصری عالم عبد الحلیم الجندی, ان سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے یوں لکھا کہ سفیان ثوری اپنے وقت کے امام تھے تقویٰ میں, سنت میں, فقہ میں اور کل عراق میں, اور وہ امام عالی مقام کی محفل میں موجود تھے. اس میں عمر ابن عبید بھی تھے جو فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتے تھے, ابو حنیفہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ابو حنیفہ کے پروردہ تھے, امام مدینہ مالک بن انس, یہ سب کے سب امام عالی مقام کے محفل درس کے اندر موجود تھے, اور یحیٰ بن سعید جو مدینہ کے محدث تھے, ابن جری, ابن عینیہ جو دونوں مکے کے محدث تھے, یہ سب بھی امام عالی مقام کے محفل درس کے اندر تشریف فرما تھے. تو بڑے بڑے رجال, بڑے بڑے فہول اس زمانے کے بڑے علماء کے جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر وہاں کے امام مشہور ہو جایا کرتے تھے, وہ سب کے سب اس محفل درس سے آتے تھے, یہاں سے بہرہ مند ہوتے تھے, اور پھر جا کر ان میں سے کچھ اپنی اپنی دکانوں کو بھی چمکانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور میں عرض کیا کہ یہ لوگ جب اپنے جگہوں پہ جاتے تھے تو پھر انہی امام کے فتووں کے اگینسٹ بھی فتوے دیا کرتے تھے, انہی کے مخالف بھی فتوے دیا کرتے تھے. اور وہ جو دو فقہا اہل سنت کے باقی رہ گئے یعنی شافعی اور حنبلی, وہ انہی دو کے شاگرد تھے. یعنی بیان کو اگر میں آگے بڑھاؤں, ابو حنیفہ تو اہل سنت کے نزدیک امام اعظم ہیں, اور مالک جو مالک بن انس, یہ بھی امام کے محفل درس میں تھے, تو یہ شافعی کے استاد ہیں. شافعی نے سب سے زیادہ انہی سے درس حاصل کیا, اور شافعی استاد احمد بن حنبل کے. اس طرح تمام جو ان کے فقہا کے امام تھے وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ امام عالی مقام کے محضر درس سے مستفید ہوتے تھے. اب یہ علیحدہ مسئلہ تھا. اچھا, اسی طرح ایک اور فقہی گروپ بھی تھا, وہ زیدیہ فرقہ تھا. زیدیہ عقیدے میں بھی تھے اور فقہ کے اندر بھی اپنی فقہ علیحدہ تشکیل دیے ہوئے تھے. یہ فرقہ بھی اس زمانے کے اندر موجود تھا. اتنے عقائدی فرقوں کے ساتھ, اتنی فقہی فرقوں کے ساتھ, اور اس پر مستزاد وہ اشکالات جو لوگوں کے ذہن میں آ رہے تھے, یہ وہ جگہ تھی جہاں امام عالی مقام اپنے علم کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو ایک صحیح راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کی, اور ان کو ایک راستہ بتایا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مختلف امور کے اندر آرا کس طرح سے بنیں گی. اب یہ ہے کہ اس علمی کام کا نتیجہ کیا نکلا, یعنی اگر اس علمی کام کو دیکھیں کہ اس میں میں نے عرض کیا مخالفین بھی بہت بڑی تعداد میں آئے، ان سب نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، ان سب کے فرقے اپنے علمی جدوجہد کو یہاں سے حاصل کر رہے تھے، تو پھر اس علمی کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس علمی کام کا نتیجہ ہمارے خیال میں یہ نکلا کہ ابھی ہمارے سامنے فرض کیجئے یہ مشکل موجود ہے کہ بھائی پانچ مخالف فرقے موجود ہیں اور ایک چھٹا فقہ جعفریہ ہے، اگر خدا نہ کرے یہ تحریک نہ ہوتی جو امام علی مقام نے چلائی تھی، تو یہ فرقے تو بن نہیں تھے، یہ دکانیں تو لگنی ہی تھیں کہ جو مختلف اماموں کے نام پر لگ گئیں، اہل سنت کے اور مختلف زیدیہ کے اور خارجیوں کے اور معتزلہ کے اور فلاں و فلاں. ابھی کم سے کم اتنا ہے کہ ایک اصلی فرقہ، ایک اصلی فکر ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی اتنے فرقے موجود ہیں آپ کی رائے کیا ہے، تو ایک مسلم علیحدہ رائے جو اپنی فکری بنیادوں پر استوار ہے ہمارے پاس موجود ہے. خدا نہ کرے اگر یہ دور نہ ہوتا تو آپ تصور فرمائیے ہر مسئلے کے اندر ہم مجبور ہوتے یا زیدیہ کو فالو کریں یا معتزلہ کو فالو کریں یا مفوضہ کو فالو کریں یا مرجعہ کو، کسی نہ کسی سمجھانا پڑتا. اب یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی جبر و اختیار کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو امام علی مقام کی حدیث موجود ہے، اس کو بیان کر کے ہم اپنا راستے کی تشریح کر سکتے ہیں. فقہ کے اندر رائے کیا ہے، تاریخ کے اندر رائے کیا ہے آپ کی، عقائد کے اندر رائے کیا ہے، ہر بات کے اوپر اپنی ایک علیحدہ رائے ہم قائم کر سکتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جو جدوجہد کی جا رہی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام عظمت کو کم کیا جائے، جو خاص کر میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ جدوجہد بہت زیادہ تھی کہ کسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو کم کریں، جب یہ سارے کام ہو گئے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام اس طرح سے لوگوں کے سامنے ثابت ہوا کہ پھر اس کے بعد اس کے اندر تنقید کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. تمام اہل سنت کے جو بڑے بڑے اکابر تھے وہ اعتراف پر مجبور ہو گئے. مثال کے طور پر جیسے یہی ابو حنیفہ کے جو محفل درس میں آئے، باہر جا کر مخالف فتوے بھی دیے، لیکن کم سے کم جا بجا انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ امام علی مقام سے بڑھ کر فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. ان سے روایت موجود ہے جو اہل سنت نے نقل کی ہے، اور میں عرض کروں گا کہ شاید ہمارے لیے اب اس حالات میں جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم مشہور اہل سنت مورخین کی کتب کا بھی مطالعہ کر ڈالیں. مثال کے طور پر اگر بر صغیر میں کوئی مشہور مورخین کو دیکھنا چاہے، اب مورخین تھے یا نہیں تھے بہرحال ان کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، تو مثلا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، یا مثال کے طور پر شبلی نعمانی کی کتب موجود ہیں، سید سلمان ندوی کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے رجال علمی تھے اہل سنت کے، ان سب کی کتابوں کا ایک احاطہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، وہ خود نہیں جانتے کہ ان کے اماموں کے مقام کو کس طریقے سے لوگ دیکھا کرتے تھے. لہذا آج ہم خود اپنے اماموں کے مقام کو دوسروں کی نظروں میں بیان نہیں کر پاتے کہ دوسرے ہمارے امام کے مقام کو کس طرح سے دیکھتے تھے. تو میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم ان اعترافات کو دوبارہ پڑھیں اور ان اعترافات کو اتنے اچھے طریقے سے جان لیں کہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں کہ بھائی یہ جو تم لوگوں کے سامنے اب یہ جو فتنہ ہے وہ یہی ہے. فتنہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، فتنہ یہ ہوتا ہے کہ جو حق مسلم حق تھا وہ حق جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گم ہو جائے، اور آج ہمارے خیال میں نظروں سے چھپ جائے. آج ہمارے خیال میں وہ فتنہ اسی طرح کا ہے کہ اب فتنہ مچ گیا کہ لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلے والوں نے کن باتوں کو مان لیا تھا. آپ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کو پڑھیں تو شاہ ولی اللہ نے سلسلہ امامت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور سلسلہ امامت کی فضیلت کو مانا ہوا ہے. شبلی نعمانی کی کتابوں کو پڑھیں تو شبلی نعمانی نے اپنے ائمہ فقہا کے سامنے امام علی مقام کی ذات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ عجیب ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ امام اعظم ہیں، لیکن کوئی مقایسہ نہیں ہے ان کا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب خود آج کے اہل سنت اس بات سے ناواقف ہیں کہ ان کے گزشتہ میں جو علماء گزرے ہیں، بزرگان دین ان کے گزرے ہیں، انہوں نے کس طرح سے ائمہ کی شخصیت کو لیا. اب کیا ہے، فضا فتنے کی شکل میں سامنے آ گئی ہے. ان کو بھی نہیں معلوم اور ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کو لوگوں نے کس انداز میں دیکھا تھا. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے کچھ نہ کچھ آگہی ضرور حاصل کریں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب ایک آخری سوال وہ یہ کہ اس علمی جدوجہد کو روک کیوں لیا گیا، یعنی کیوں یہ علمی جدوجہد رک گئی. یعنی ہمارے سامنے شروع ہوا پانچویں امام سے اور یوں لگا کہ چھٹے امام پر معاملہ ختم ہو گیا، تو ظاہر جس طرح یہ سوال ہمارے پاس ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں وہ علمی تحریک کیوں نہیں شروع ہوئی، اور ہم نے جو چار لیکچر چوتھے امام کی سیرت طیبہ پر تھے، اس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ کیوں ان کے زمانے میں یہ علمی تحریک نہیں شروع ہو پائی تھی، درحقیقت وہ مقدمہ بنا تھا کہ یہ تحریک شروع ہو. تو اب بالکل یہی سوال ہمارے سامنے ادھر بھی موجود ہے کہ یہ علمی تحریک آگے کیوں نہیں بڑھائی گئی، اور مثلا ساتویں امام کے زمانے میں یا آٹھویں امام کے زمانے میں، آٹھویں امام کے زمانے میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ چند مناظروں کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ مناظرے کے جو ایک سال کی مدت میں دربار کے اندر مامون و رشید کے دربار کے اندر پیش آئے. اس کا جواب اس طرح سے واضح ہے کہ بنی عباس کو جو جدوجہد کرنی پڑی بنی امیہ کے ساتھ، جو 132 ہجرہ کے اندر تبدیلی آئی، بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس آئے، کافی عرصہ لگا بنی عباس کو بنی امیہ پر قابض ہونے میں. 132 ہجرہ میں تبدیلی تو آ گئی تھی لیکن بنی امیہ سوسائٹی کے اندر موجود تھے اور ان سے بنی عباس کو مسلسل خطرہ تھا. تو ابوالعباس صفاح کی زندگی کا پورا دور اس میں گزرا کہ وہ بنی امیہ کو گرفت کرے اور بنی امیہ کو پکڑ پکڑ کے قتل کرتا چلے. پہلے ابوالعباس صفاح بنی امیہ سے فارغ ہوتا رہا کہ ان کو پکڑتا تھا اور انہیں قتل کرتا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ جب وہ قتل کر رہے تھے بنی امیہ کو تو نام لے رہے تھے کہ ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لے رہے ہیں. جب ان سے فارغ ہو گئے تو پھر بنی حسن کے پیچھے پڑے، کیونکہ ان کو یاد تھا کہ دوسرے کینڈیڈیٹ بنی حسن تھے مقام خلافت کے لیے. تو بنی حسن کا خاتمہ کیا، عبداللہ بن حسن مارے گئے، ان کے بیٹے ابراہیم، مہدی، محمد سب مارے گئے. جب یہ تمام دشمن ختم ہو گئے اب طبیعی طور پر بنی عباس کا رخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف ہو گیا. اب آپ تصور کیجئے اگر 122 ہجرہ والے اس جلسے میں امام عالی مقام عبداللہ بن حسن کے لیے یہ کہتے کہ نہیں ہم بھی خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو پھر اتنا موقع بھی نہیں ملتا. یہ جو ابھی موقع ملا کہ امام عالی مقام 132 سے 148 میں شہادت ہوئی امام ششم کی، 16 سال جو موقع ملا، یہ 16 سال بھی موقع نہیں ملتا اگر بنی عباس کو یہ احساس ہوتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی خلافت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو وہ اتنا انتظار نہیں کرتے کہ پہلے بنی امیہ سے نپٹے، پھر بنی عباس سے، بنی حسن سے نپٹے اور پھر ان کے اوپر باری آئے. وہ پہلے ہی مارکے کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاتمہ کر دیتے، اور یہ وہ چیز تھی جو اہل بیت اطہار چاہ رہے تھے کہ ٹائم ملے تاکہ اس کام کو انجام دیا جائے. تو جیسے ہی بنی عباس اپنے اس مقصد سے فارغ ہوئے، بنی عباس نے بنی امیہ کا خاتمہ کیا، بنی حسن کا خاتمہ کیا، اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف بھرپور توجہ ہو گئی. اور اگر تصور کیجئے تو وہ دور ہے منصور کا، ابو جعفر منصور کا، جو دوسرا خلیفہ ہے بنی عباس کا. لہذا اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا، بعض تاریخوں میں لکھا ہے 5 دفعہ اس نے امام علی مقام کو مدینے سے بلایا ہے، اور جب بھی بلاتا تھا شدید سختی کیا کرتا تھا. اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جو آپ کتب میں پڑھ پائیں گے. ایک یہ کتاب آپ کے سامنے میں نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہوگا، اس کا میں تعارف کرانا چاہوں گا، سیرت معصومین ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے، نام رکھا ہے احسن المقال، نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے، مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے، علامہ مقامہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ وہی کتاب منتہی الاعمال ہے شیخ عباس قمی کی، اس کا ترجمہ ہے یہ. اس کی جلد اول کے اختتام پر آپ امام ششم کے حالات کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر وہ روایتیں لکھی ہیں کہ جب منصور بلاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، کہ مختلف طریقوں سے معجزاتی طور پر امام علی مقام کی جان بچ جایا کرتی تھی منصور کے جنگل سے. اور شاید ہدف یہی تھا پروردگار عالم کا کہ وہ جو کام امام علی مقام نے شروع کیا ہے وہ کام ایک ایسی جگہ تک پہنچ جائے کہ بعد میں خود سے جاری رہ سکے. تو یہ جب اس جدوجہد میں اس جگہ پر پہنچ گئے بنی عباس کہ انہوں نے سب کا خاتمہ کیا، تو پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف گرفت کرنا شروع کی. یعنی میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، منصور نے اس ربیع حاجب کو جو دربان تھا بلایا اور کہا کہ جاؤ امام ششم کو بلا کے لاؤ. بہت سختی کے عالم میں کہا کہ جس حالت میں دیکھو، رات کے وقت میں جاؤ، جس حالت میں دیکھو اٹھا کے لے آؤ. ربیع کہتا ہے کہ میں امام کے گھر پہ پہنچا اور اس نے یہ تاکید کی تھی دروازے سے مت جانا، اندر دیوار پھاند کے جانا، تو کہتا ہے میں نے سیڑھی لگائی، میں وہاں سے پھاند کے اندر چلا گیا. خود ربیع امام کا ماننے والا ہے، اور اس نے اس بات کو منصور کے مرنے کے، 4 خلفاء کے مرنے کے بعد بتایا لوگوں کو کہ میں امام کا ماننے والا ہوں، چھپا کے رکھا اس بات کو. نہ صرف منصور کی زندگی میں نہیں بتایا، 4 خلفاء اس کے بعد مر گئے تب تک نہیں بتایا، اس کے بعد جا کر یہ سب چیزیں بتائیں اس نے. تو کہتا ہے کہ میں دیوار پھاند کر چلا گیا، امام علی مقام کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سر پہ ایک رومال باندھا ہوا تھا اور ایک کرتا زیب تن تھا. امام علی مقام سے کہتا ہے کہ فوراً چلیے. امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، کپڑے بدل لوں، تو کہتا ہے مجھے اجازت نہیں ہے، اور اس نے فوراً بلایا ہے. بہت تیش میں تھا، بہت غصے میں تھا. تو تو کہتا ہے کہ امام علی مقام کے لیے اس نے کہا تھا کہ گھسیٹتے ہوئے لے کے آنا، تو کہتا ہے میری جرت نہیں ہوئی کہ میں امام علی مقام کو اس عالم میں لاتا، میں نے خچر پہ سوار کیا اور اس طرح لے کے آیا. تو کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو منصور میرے باپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ تیرا بیٹا بہت دیر ہو گئی نہیں لایا، اور اب اس کی خیر نہیں اگر دیر ہوئی اور یہ اور وہ. تو کہتا ہے کہ امام علی مقام پہنچے، انہوں نے دعائیں پڑھی اور اس کو ختم کیا. جو میرے مورد نظر ہے باقی روایت کا حصہ آپ پڑھ لیجیے گا اس میں جا کر. ربی نے ایک موقع پر منصور سے کہا، یہ واقعہ ختم ہو گیا، امام علی مقام کی جان بچ گئی. ربی نے منصور سے کہا کہ اے منصور، تجھے خوف بنی حسن سے تھا، بنی امیہ سے تھا، ان سے کیا خوف ہے؟ اب آپ سوچیے گا. کہنے لگا ان کا زندہ رہنا میرے لیے بنی حسن کی تلواروں سے زیادہ نقصان دہ ہے. ان کا زندہ رہنا کہ یہ تلوار نہ اٹھائیں صرف زندہ رہیں، میرے لیے بنی حسن کی تلواروں سے زیادہ نقصان دہ ہے، لہذا میں انہیں شہید کروں گا، میں انہیں قتل کر دوں گا. کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر زندہ رہیں گے بات کہتے رہیں گے لوگوں کو حقیقت پتہ چلتی رہے گی. تو کہتا ہے یہ تلوار نہ بھی اٹھائیں، محض زندہ رہیں، محض ان کا زندہ رہنا میرے لیے بنی حسن کی تلواروں سے زیادہ نقصان دہ ہے. لہذا امام علی مقام کو شہید کیا، اور اس کے بعد پھر کبھی وہ موقع میسر نہیں آنے دیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگ نزدیک ہو پائیں اور لوگوں کو وہ ارشاد و ہدایت اس طرح سے ارشاد فرمائے کہ جس طرح سے امام پنجم اور امام ششم نے بیان فرمایا. یہ خلاصہ اس علمی جدوجہد کا تھا کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے انجام دی. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو مزید تفصیلات ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے بڑھائیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعد میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا اعتراض یا کوئی بھی تبصرہ کسی کے ذہن میں آئے تو اس کے لیے موقع موجود رہے. اب یہ ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کم سے کم اپنی اس سنت کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہیں کہ اس درس کے بعد ایک موقع دیں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض سوال یا شبہ آتا ہے تو وہ اپنی بات کو بیان کر سکے. تو یہ وہ وقت ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ اپنے سوال کو بیان فرمائیے. سوال نہیں ہوا تو ہم تھوڑی سی دیر وقفہ لیں گے اور اس وقفے کے بعد دعا کے ذریعے سے اختتام پذیر ہو جائے گا. جی فرمائیے گا. صحیح ہے، انہوں نے بہت اچھا سوال ارشاد فرمایا. انہوں نے یہ کہا کہ کیا وجہ تھی کہ بنی حسن اور بنی حسین کے اندر اتحاد نہیں ہو پایا. اگر ہم غور کریں، جیسے کہ میں نے دو تین واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، مسلسل امام یہ کوشش کر رہے تھے کہ بنی حسن کو ان خطرات سے آگاہ کر دیں جو بنی عباس کی صورت میں لاحق تھے. امام علی مقام آگاہ تھے کہ بنی عباس اپنے دعوی وفا کے اندر سنجیدہ نہیں ہیں، یہ اپنے دعوی وفا میں مخلص نہیں ہیں، یہ بعد میں اپنے لیے کوشش کریں گے. تو امام علی مقام مختلف موقعوں پر بنی حسن کو سمجھاتے رہے. اب خرابی کہاں پر ہے؟ اس شخص کے اندر ہے، عبداللہ بن حسن کے اندر، کہ جو اس حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت خلافت پر آنے کا وقت ہے، اور امام ششم سمجھا رہے ہیں کہ یہ وقت خلافت پر آنے کا وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکے بازوں کے ساتھ مل کر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی. یہاں پر ایک اور لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے عنصر، عبداللہ بن حسن نے اپنے بیٹے کے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. اب کوئی اہل بیت اطہار سے ذرا سا بھی نزدیک ہو تو وہ جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مہدی موعود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ بن حسن کم سے کم اس راستے پر چل گئے تھے جو دنیا طلبی کا راستہ ہے، وہ جس کے اندر فرد اپنے ذمہ داریوں کو بھلا دیتا ہے اور صرف دنیا طلب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو دنیا طلبی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنے بیٹے کو مہدی کے نام سے مشہور کر دیا. تو بنیادی وجہ اگر کہیں، بنیادی ترین وجہ، تو وہی دنیا طلبی ہے کہ وہ جو جاہ طلبی تھی، سیاست کے اندر آگے آنے کی خواہش تھی، اس نے ان کو اتنا اندھا کیا، عبداللہ بن حسن کو اس طرح کے اعمال کے اوپر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ امام کو متہم کیا کہ آپ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اور ہمارے خاندان کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. دنیا طلبی، جاہ طلبی ہم کہہ سکیں گے. بہت شکریہ.